पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सेनेट ने आवाम को बगावत पर उकसाने के इल्जाम से तो बरी कर दिया है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अब भी कई सवाल मौजूद हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमा ट्रंप की पॉलिसियों का दिफा करते हैं, जबकि बास उन पॉलिसियों से इख्तलाफ रखते हैं। अमरीकी सेनेट ने हफ्ते को साबिक सदर ट्रंप को कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमले के लिए अपने हामियों को उकसाने के इल्जाम से बरी किया था। सेनेट में सदर ट्रंप के ट्रायल के लिए 100 में से 67 अराकीन की हिमायत दरकार थी, लेकिन 57 सेनेटर्स ने इल्जाम के हक में वोट दिया, जबकि 43 ने ट्रायल की मुखालिफत की। मुआवजी की कार्रवाई से बरियत के बाद साबिक सदर ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि वो सन 2024 के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेंगे या नहीं, तहम वो गुजश्ता माह इस तरह के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा मिच मैकोनल ने ट्रंप के ट्रायल के हक में वोट तो नहीं दिया, क्योंकि उनके ख्याल में सेनेट को किसी साबिक सदर के मुआवजे का इख्तियार हासिल नहीं, लेकिन मुआवजे की कार्रवाई के अख्ताम पर उन्होंने कहा कि ट्रंप 6 जनवरी को होने वाले वाकये के अखलाकी तौर पर जिम्मेदार थे। उनके बकौल वो लोग जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया, उन्हें यकीन था कि वो सदर के हुक्म और ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक सेनेटर एमी क्लोबुचार ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो समझती हैं कि ट्रंप रिपब्लिकन जमात के अब अहम खिलाड़ी नहीं रहेंगे। उस शख्स ने जो कुछ किया वो सब अमरीकी आवाम ने देख लिया है। अमरीका के सदर जो बाइडन सदारत का अपना ओहदा संभालने के बाद जुम्मे के रोज पहली मरतबा आलमी लीडरों से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस ने इतवार के रोज बताया कि वो ग्रुप ऑफ 7 की मीटिंग से वर्चुअल खिताब में कोरोना वायरस की वबा, आलमी मईशत और चीन के साथ मामलात पर बात करेंगे। आज अमरीका में प्रेसिडेंट्स डे मनाया जा रहा है और वफाकी तातील है। ये दिन हर साल फरवरी के तीसरे पीर को मनाया जाता है। फरवरी का महीना मुल्क के दो मुमताज सदूर जॉर्ज वॉशिंगटन और मुल्क के पहले सदर अब्राहम लिंकन की पैदाइश का महीना है। उन्होंने खाना जंगी के दौरान मुल्क की क्यादत की थी। अफगानिस्तान से मौलिका कबायली जिले जनूबी वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के जिले चिलहट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले अस्करी पसंदों के हमलों में मजमुई तौर पर 6 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में एक कबायली रहनुमा भी बताए जाते हैं। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात में हफ्ते को ईरानी सरहद के करीब सैकड़ों फ्यूल टैंकर्स फटने से आग लग गई, जिसमें कम से कम 60 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सरहदी इलाके इस्लाम किले में वाकई कस्टम पोस्ट पर खड़े फ्यूल टैंकर्स में आतिशजदगी से अफगानिस्तान के सूबे हेरात में बिजली की तरसील का निजाम मुतासर हुआ है और लाखों डॉलर्स के नुकसान की इत्तलात हैं। म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतवार के रोज मुजाहरीन पर फायरिंग कर दी। मुल्क में फौजी हुक्मरानी के खिलाफ मुजाहरे दूसरे हफ्ते में दाखिल हो रहे हैं। अभी तक हलाकतों की तादाद की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हुई और न ही फौजी हुकूमत की तरफ से कोई तबसरा किया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन दरामद करने की इजाजत निजी शोबे के मुतालबे पर दी गई है। हुकूमत को कीमत की सरकारी शर्त को लागू किए बगैर निजी सतह पर वैक्सीन की फरोख्त की इजाजत दिए जाने पर अवामी सतह पर तनकीद का सामना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि निजी शोबे के लिए वैक्सीन की कीमत इसलिए मुकर्रर नहीं की गई क्योंकि रेफरेंस प्राइस इस वक्त मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अमवात हुई हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने रवा माह फरवरी में चीन की तरफ से अतिया करदा साइनोफॉर्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लगाने का अमल शुरू किया है। इब्तदान हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। रूसी साख्ता स्पुतनिक 5 वैक्सीन उन 4 वैक्सीन में से एक है जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत पाकिस्तान में दी गई है, जबकि दीगर वैक्सीन में चीन की साइनोफार्म, कैंसिनो बायो और एस्ट्राजेनिका शामिल हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू को मौसम सरमा में सर करने की कोशिश में पाकिस्तानी को पैमा मोहम्मद अली सतपारा, आइसलैंड के जॉन सिनोरी और चिली के हुआन पाब्लू मोर 5 फरवरी से लापता हैं। इस हवाले से सर्च और रेस्क्यू मिशन भी जारी है, ताहम अभी तक लापता को पैमाओं का कोई सुराग नहीं मिल सका है। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سینٹ نے عوام کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات سے بری تو کر دیا لیکن ریپبلکن پارٹی میں ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ابھی بھی کئی سوالات موجود ہیں. ریپبلکن پارٹی کے کئی رہنما ٹرمپ کی پالیسیوں کا دفاع کرتے رہے ہیں جبکہ بعض ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی رکھتے ہیں. امریکی سینٹ نے ہفتے کے روز سابق صدر ٹرمپ کو کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کے الزام سے بری کر دیا تھا. سینٹ میں سابق صدر کے ٹرائل کے لیے 100 میں سے 67 اراکین کی حمایت درکار تھی لیکن 57 سینیٹرز نے الزامات کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 43 نے اس کی مخالفت کی. مواخذے کی کارروائی سے بریت کے بعد سابق صدر نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ 2024 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لیں گے یا نہیں, تاہم وہ گزشتہ ماہ اس طرح کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ریپبلکن جماعت کے سینیٹر لنڈسے گراہم نے اتوار کو فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں مواخذے کی کارروائی ختم ہونے کے بعد انہوں نے سابق صدر سے بات کی ہے. ان کے بقول ٹرمپ ریپبلکن جماعت کو دوبارہ اکٹھا کریں گے اور کانگریس کے دونوں ایوانوں میں دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ریاست میری لینڈ کے ریپبلکن گورنر لیری ہوگن نے, جو ٹرمپ کے ناقد بھی ہیں, نشریاتی ادارے سی این این سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی انتخابات میں ناکامی اور صدارت کے غیر روایتی اختتام کے بعد ہم ریپبلکن جماعت کی تجدید کے لیے آئندہ چند برسوں میں ایک عظیم جنگ لڑنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سوال موجود ہے کہ کیا ریپبلکن وہ جماعت بننے جا رہی ہے جو قومی انتخاب نہیں جیت سکتی. امریکہ میں قومی سطح پر رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے بیشتر ووٹرز بدستور ٹرمپ کے حامی ہیں. تام ہوگن کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں وقت کے ساتھ یہ رائے تبدیل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا آخری باب اور ریپبلکن پارٹی کی پوزیشن کے بارے میں ابھی نہیں لکھا گیا. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق سفیر اور ساؤتھ کیرولائنا کی سابق گورنر نکی ہیلی 2024 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ممکنہ امیدوار ہو سکتی ہیں. نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں شرمندہ کیا اور انہوں نے اس راہ کا انتخاب کیا جس جانب انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. نکی کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ٹرمپ کو نہ ہی سننا چاہیے اور نہ ہی ان کی پیروی کرنی چاہیے. ان کے بقول ہم وہ کچھ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے جو ٹرمپ کی مدت صدارت کے آخری ایام کے دوران ہوا. دوسری جانب ڈیموکریٹک سینیٹر ایمی کلوبچار نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ ریپبلکن جماعت کے اب اہم کھلاڑی نہیں رہیں گے. سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما مس میکونل نے ٹرمپ کے ٹرائل کے حق میں ووٹ تو نہیں دیا کیونکہ ان کے خیال میں سینٹ کو کسی سابق صدر کے مواخذے کا اختیار حاصل نہیں ہے, لیکن مواخذے کی کارروائی کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ 6 جنوری کو ہونے والے واقعے کے اخلاقی طور پر ذمہ دار ہیں. ان کے بقول وہ لوگ جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا انہیں یقین تھا کہ وہ صدر کے حکم اور خواہش کے مطابق ایسا کر رہے ہیں. دوسری طرف صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ اب ان کی توجہ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی پر نہیں ہے بلکہ کرونا وائرس کے خاتمے پر ہوگی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن صدارت کا اپنا منصب سنبھالنے کے بعد جمعے کے روز پہلی مرتبہ عالمی لیڈروں سے خطاب کریں گے. وائٹ ہاؤس نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ وہ گروپ آف 7 کی میٹنگ سے ورچوئل خطاب میں کرونا وائرس کی وبا, عالمی معیشت اور چین کے ساتھ معاملات پر بات چیت کریں گے. وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں کہا کہ بائیڈن اپنے خطاب میں توجہ کووڈ 19 ویکسین کی تیاری اور فراہمی کے لیے دنیا کے رد عمل اور ابھرتے ہوئے متعدی امراض کے خلاف ملک میں جاری کوششوں پر مرکوز کریں گے. وائٹ ہاؤس نے مزید کہا ہے کہ صدر بائیڈن اجتماعی مسابقت کو مضبوط بنانے کے لیے سرمایہ کاری اور عالمی ضابطوں کو وقت کے مطابق بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیں گے تاکہ ان اقتصادی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے جیسے کہ چین سے درپیش ہیں. آج امریکہ میں پریزیڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ آج امریکہ میں صدور صاحبان کے اعزاز میں وفاقی تعطیل ہے۔ یہ تعطیل ہر سال فروری کے تیسرے پیر کو ہوتی ہے۔ فروری کا مہینہ ملک کے دو ممتاز صدور جارج واشنگٹن اور ملک کے پہلے صدر ابراہم لنکن کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ انہوں نے خانہ جنگی کے دوران ملک کی قیادت کی تھی۔ اور میانمار میں سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز مظاہرین پر فائرنگ کر دی۔ ملک میں فوجی حکمرانی کے خلاف مظاہرے دوسرے ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہوئی اور نہ ہی فوجی حکومت کی طرف سے کوئی تبصرہ کیا گیا۔ شمالی ریاست کاچن میں واقع ایک پاور پلانٹ پر کیے جانے والے احتجاج پر نظر رکھنے کے لیے اتوار کو فوجیوں کو تعینات کیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فوجیوں نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کر دی، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ربر کی گولیاں استعمال کی گئیں یا پھر اسلحے کا استعمال ہوا۔ یانگون میں امریکی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے صبح 9 بجے تک انٹرنیٹ میں بھی خلل کا امکان ہے۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
یہ مظاہرے ایک ایسے وقت پر ہوئے جب فوج آنگ سان سوچی کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ سوچی کے ایک قریبی ساتھی کیو ٹینٹ سوے نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی پارٹی کے ان چند ارکان میں شامل تھے جنہیں سیکیورٹی فورسز نے راتوں رات ان کے گھروں سے تحویل میں لیا۔ میانمار کے انتخابی کمیشن کی قیادت کو بھی مبینہ طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ کمیشن نے نومبر کے انتخابات میں فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے دعووں کو مسترد کر دیا تھا، جسے این ایل ڈی نے اکثریت سے جیتا۔ فوج نے اپنے اقتدار کے خلاف مظاہروں کے دوران کاچن سمیت نسلی اقلیتوں کے خلاف بھی مبینہ طور پر کارروائی کی ہے۔ مظاہرین کے احتجاج کے علاوہ سرکاری اور سول ملازمین بھی ہڑتال پر ہیں، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں ٹرین کی سروس میں خلل پڑ رہا ہے۔ فوج نے سرکاری ملازمین کو کام پر واپس آنے کا حکم دیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے فوج نے مظاہرین کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا ہے۔ فوجی حکمرانوں نے نجی املاک کی تلاشی کے لیے فوج کو وسیع اختیارات دیے ہیں۔ سوچی کی نظر بندی پیر کے روز ختم ہونے والی ہے، لیکن فوجی رہنما نے یہ نہیں بتایا ہے کہ کیا ہوگا۔ فوج نے انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کو 1 فروری کو ہونے والی بغاوت اور اس کے بعد سوچی اور سویلین حکومت کے اعلی ارکان کی نظر بندی کے جواز کے طور پر استعمال کیا۔ اس بغاوت کی قیادت کرنے والے سینئر جنرل مین آنگ ہیلنگ نے گزشتہ ہفتے قومی سطح پر ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ حقیقی اور منظم جمہوریت لانے کے لیے نئے انتخابات کرائے جائیں گے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ انتخابات کب کرائے جائیں گے۔ فوج نے 1 سال کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا۔ دارالحکومت نپائٹو میں سوچی کو ان کی سرکاری رہائش گاہ پر نظر بند کیا گیا۔ انہیں گھر کی تلاشی کے دوران برامد کیے گئے 6 غیر رجسٹرڈ واکی ٹاکی ریڈیو غیر قانونی طور پر درامد کرنے اور استعمال کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ مظاہرین میانمار کے بڑے شہروں میں سخت کرفیو اور 4 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں گلی کوچوں میں نکل آئے۔ انہوں نے جمہوریت نواز نعروں والے بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور بیشتر کے پاس آنگ سان سوچی کی تصاویر تھیں۔
اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ نجی شعبے کو کرونا وائرس کی ویکسین کی خریداری اور ملک میں درآمد کی اجازت کا یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ حکومت شہریوں کو مفت ویکسین مہیا کرنے کے وعدے سے دستبردار ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین درآمد کرنے کی اجازت نجی شعبے کے مطالبے پر دی گئی ہے۔ حکومت کو قیمت کی سرکاری شرط کو لاگو کیے بغیر نجی سطح پر ویکسین کی فروخت اجازت دیے جانے پر عوامی سطح پر تنقید کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ نجی شعبے کے لیے ویکسین کی قیمت اس لیے مقرر نہیں کی گئی کیونکہ ریفرنس پرائس اس وقت موجود نہیں۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے درآمد کی اجازت دیے جانے کے بعد چغتائی لیب کا کہنا ہے کہ انہیں روس کی تیار کردہ COVID-19 ویکسین سپوٹنک 5 جلد کمرشل بنیاد پر فروخت کے لیے مل جائے گی۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ حکومت ہر بالغ شہری کو ویکسین کی فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ سرگرم ہے اور اس وعدے کو یقینی بنانے کے لیے درکار بجٹ پہلے سے مختص ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، ہم ہر پاکستانی شہری کو ویکسین کریں گے جو کہ حکومتی اداروں کے ذریعے مفت مہیا کی جائے گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ حکومت اپنے وعدے سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ پاکستان کی وزارت صحت نے گزشتہ ہفتے نجی شعبے کو کرونا ویکسین کی خریداری اور ملک میں درآمد کی اجازت دی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے باتیں آ رہی تھی کہ ہم ویکسین لا سکتے ہیں.
پرائیویٹ پروکیورمنٹ اروز بیکاز دیر واز اے کانسٹنٹ کلیمر کہ جی آ سکتی ہے, ہم لا سکتے ہیں, یہ ہے. سو وی سیڈ اوکے فائن, لیٹس ناٹ بی اے روڈ بلاک ان دی وے آف اینی پروکیورر ہو مائٹ بی ایبل ٹو برنگ ویکسین.
حکومت کو قیمت کی سرکاری شرط کو لاگو کیے بغیر نجی سطح پر ویکسین کی فروخت کی اجازت دیے جانے پر عوامی سطح پر تنقید کا سامنا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ نجی شعبے کے لیے ویکسین کی قیمت اس لیے مقرر نہیں کی گئی کیونکہ ریفرنس پرائس اس وقت موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جب ویکسین دستیاب ہوگی اور ہمارے پاس مارکیٹ میں مسابقت پیدا ہوگی تو خود بہت قیمتیں طے ہو جائیں گی.
تو یہ نہیں ہے that they have been let loose to do whatever they want to. ایک بات, it is just to enable registration and then when it is available and the reference price is set, automatically that mechanism will kick in and the government goes in. In any case, the DRAP and the overall oversight system جو ہمارا ministry کا ہے will be looking at what people are doing and whether there is any coming and at what price. And of course, we will have to look at whether if at all we see any evidence of exploitation or gouging.
خیال رہے کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر طبی عملے سے ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور حکومت نے 15 فروری سے معمر افراد کی رجسٹریشن کا آغاز بھی کر دیا ہے. دوسری جانب حکومت کی طرف سے درآمد کی اجازت دیے جانے کے بعد چکتائی لیب کا کہنا ہے کہ انہیں روس کی تیار کردہ COVID-19 ویکسین جلد کمرشل بنیاد پر فروخت کے لیے مل جائے گی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر چکتائی لیب کے ڈائریکٹر عمر چکتائی نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پہلی کھیپ اگلے ایک ہفتے میں ملنے کی امید ہے. ویکسین کی دستیابی پر پاکستان نجی سطح پر ویکسین کی فراہمی والے ابتدائی ممالک میں شامل ہوگا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
افغانستان سے ملک قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان اور بلوچستان کے ضلع چالٹ میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے عسکریت پسندوں کے حملوں میں مجموعی طور پر 6 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں ایک قبائلی رہنما بھی بتائے جاتے ہیں. بلوچستان کے ضلع چالٹ میں شاہراہ کی حفاظت کے لیے قائم سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی, جبکہ جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی مرکز وانا میں ایک فوجی قافلے کو دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا. دونوں واقعات کے بعد متعلقہ علاقوں میں سیکیورٹی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ملک کے 2 مختلف علاقوں میں نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں. جنوبی وزیرستان میں حکام نے بتایا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے اتوار کی رات مرکزی قصبے وانا کی بائی پاس روڈ پر سڑک سے گزرنے والے ایک فوجی قافلے کو دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا. حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں. اسی حملے میں حکام کے بقول ایک قبائلی رہنما بھی ہلاک ہوا ہے, جبکہ بلوچستان کے ضلع کچلاٹ میں عسکریت پسندوں نے سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پر اتوار اور سوموار کی درمیانی شب باری اور خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کی چوکی میں موجود اہلکار ہلاک ہو گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی سیکورٹی فورسز پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملے کے بعد جوابی کاروائی شروع کر دی گئی ہے. ابھی تک جوابی کاروائی میں عسکریت پسندوں کو پہنچنے والی نقصانات کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کیے گئے ہیں. افغانستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں ہونے والے حملے کے بعد سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے. کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے 2 الگ الگ بیانات میں بلوچستان اور جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری داخلہ اور ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل پولیس اختر علی شاہ نے ان حملوں کے بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
میں متواتر طور پہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اب بھی ان لوگوں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی نیوکلس اب بھی بحال ہے, ان کی لیڈرشپ اب بھی ہے, وہ اب بھی پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور یہ اس بات کا عندیہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس फिजिकल स्पेस भी है और वो अपनी रिक्रूटमेंट भी जारी किए हुए हैं, इसी वजह से के तवातर के साथ इस किस्म के हमले हो रहे हैं।
अख्तर अली शाह का कहना है,
जहाँ तक वजीरिस्तान की बात है तो ये इसकी अलहदा डायमेंशन है, ये तालिबान मोटिवेटेड अटैक्स है। बलोचिस्तान में जो बलोच एरिया है वहाँ पर ज्यादातर ये अलहदा डायनेमिक्स है, वहाँ पर बलोच मिलिटेंसी है, वो ये अटैक्स कर रहे हैं। हुकूमत को तो ये है कि एक एनालिसिस करना चाहिए, और खासकर जहाँ तालिबान के हवाले से बात है तो इनकी सेंचुरीज अक्रॉस बॉर्डर भी है, तो इसमें हुकूमत अफगानिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को मुश्तरक एफर्ट्स करनी चाहिए।
पिछले कई हफ्तों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस अफगानिस्तान से मुल्हिका कबायली इलाकों में अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों में तेजी देखने में आ रही है। पिछले हफ्ते शमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान जड़प में 6 सिक्योरिटी अलकार और 8 अस्करियत पसंद हलाक हुए थे, जबकि 3 रोज कबल बाजौड़ के सरहदी गाँव पर सरहद पार अफगानिस्तान से नामालूम अस्करियत पसंदों ने राकेट दागे थे, जिसके नतीजे में 1 बच्चा हलाक और 8 बच्चों समेत 9 दीगर जख्मी हुए थे। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
पाकिस्तान में इंसानी हकूक की विफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी कहती हैं कि जबरी तौर पर लापता होने वाले अफराद के हवाले से कानून साजी से दस्तबरदार नहीं हो रहे। वो कहती हैं कि वजीर आजम इमरान खान लापता अफराद के हवाले से वाज़े मौकफ रखते हैं कि किसी भी जमहूरी मुल्क में ये अमल नाकाबले कबूल है। वजारत इंसानी हकूक ने 2019 में जबरी तौर पर लापता अफराद के हवाले से कानूनी बिल कौमी असम्बली में पेश किया था, जिसे कानूनी जायजे के लिए वजारत कानून को भिजवाया गया था। यह बिल हाल वजारत कानून के पास मौजूद है और वजीर इंसानी हकूक ने उम्मीद जाहिर की है कि वजीर आजम की हिदायत के बाद ये कानून जल्द मंजूर हो जाएगा। इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट में तफसील पेश है।
इस्लामाबाद में वजारत इंसानी हकूक की 1 साल कारगर्दगी रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शीरी मजारी ने बताया कि 2 हफ्ते कबल वफाकी काबीना के इजलास में जबरी लापता अफराद के हवाले से कानून साजी पर दोबारा बातचीत हुई और वजीर आजम ने वजीर कानून को हदायत की है कि इस कानून को जल्द मंजूर करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स से मसाइल हैं तो इसके लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जमहूरियत में आप लोगों को उठाकर ले जाएं और लोग लापता हो जाएं। पाकिस्तान में अफराद का लापता होना एक दरीना मसला है जिसे हल करने में कई हुकूमतें नाकाम रही हैं। डॉक्टर शीरी मजारी ने बताया कि वजीर आजम की दोबारा हदायत के बाद इस बिल पर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और इस जिमन में काबीना की जेली कमेटी का इजलास भी हो चुका है। वजीर इंसानी हकूक ने उम्मीद जाहिर की कि ये बिल काबीना की जेली कमेटी से मंजूरी के बाद आइंदा 2 हफ्तों में वफाकी काबीना के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। वजारत इंसानी हकूक की तरफ से तैयार करदा इस बिल में जबरी तौर पर गुमशुदगियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम किए जा सकेंगे। शीरी मजारी ने अपनी वजारत की 1 साल कारगर्दगी रिपोर्ट का इजरा करते हुए दावा किया कि इंसानी हकूक से मुतल्लक सबसे ज्यादा कानून साजी मौजूदा दौर में हुई है। उन्होंने कहा कि माजी में इंसानी हकूक के हवाले से तवज्जो सोशल वेलफेयर की तरफ होती थी, हमने आइन में दिए गए हकूक को सामने रखते हुए कानून साजी इकदामात और आगाही शुरू की है।
मुझे पता है बहुत से और इश्यूज हैं, जाहिर है गवर्नेंस के, गवर्नमेंट में फाइनेंशियल है, इकोनॉमी है, लेकिन इसके बावजूद जो इंसानी हकूक के हमने काम किया है वो काफी आगे हम बढ़ते गए हैं। जब हमारी हुकूमत आई हमने देखा कि जुवेनाइल कोर्ट्स ही नहीं है कहीं, जुवेनाइल कोर्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो ये कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे हम काफी फोकस करते हैं क्योंकि वो निग्लेक्ट हुआ है।
याद रहे कि 2011 में पाकिस्तान की हुकूमत ने लापता अफराद की बाजियाबी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमीशन तश्कील दिया था, जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 2018 में सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी को बताया कि 153 फौजी अहलकार अफराद को लापता करने में मुलव्वस पाए गए हैं। जबरी तौर पर लापता अफराद के कमीशन की ताज़ा माहाना रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें तकरीबन 7,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 5,000 को हल कर लिया गया है। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو موسم سرما میں سر کرنے کی کوشش میں پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارا، آئس لینڈ کی جان سنوری اور چیلی کے ہوان پابلو مور 5 فروری سے لاپتہ ہیں۔ اس حوالے سے سرچ اور ریسکیو مشن بھی جاری ہے، تاہم ابھی تک لاپتہ کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ محمد علی ستپارا کے اہل و عیال اور گاؤں والے آج بھی ان کے بحفاظت واپس آنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نزل الاسلام کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
غلام محمد کا شمار محمد علی ستپارا کے بچپن کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد علی جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں ہوتے تھے۔ ان کے مطابق وہ کیٹو کو موسم سرما میں سر کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ بےتاب تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ماہ کی 11 تاریخ کو محمد علی نے انہیں کیمپ 3 سے میسج کیا کہ وہ کیمپ 4 کی جانب رواں دواں ہیں اور جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تاہم موسم کی خرابی کے باعث انہیں دوبارہ بیس کیمپ میں آنا پڑا۔ 16 جنوری کو جب نیپالی کوہ پیماؤں نے کیٹو کی چوٹی کو سر کیا تو ان کے اضطراب میں مزید اضافہ ہوا اور یہی چیز ان کو لے ڈوبی۔ اگرچہ وہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو پہلے سر کرنے والوں کی ریس سے تو باہر نکل گئے تھے، تاہم سبقت لے جانے کی دوڑ میں انہوں نے بغیر آکسیجن کے کیٹو کو سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوہ پیمائی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا ماننا ہے کہ تینوں لاپتہ کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے، تاہم محمد علی ستپارا کے آبائی گاؤں ستپارا کے لوگ اب بھی کسی معجزے کی تلاش میں ہیں۔
ستپارا گاؤں پورا ٹرامے میں ہے نا، پچھلے 10 دن سے ایسا، ابھی تو پچھلے جمعے کو ہوا تھا، اس کے بعد ابھی تک جو ہے نا پوری کمیونٹی ٹرامے میں ہے اور بس امیدیں دعائیں مانگ رہے ہیں سب، ہر کوئی بھائی، صرف ستپارا کی تو نہیں نا، پورے پاکستان کی اور بلتستان کی، مطلب ہر کوئی جو ہے دعائیں کر رہے ہیں بےچارے، جو ہے نا کوئی چیز ایسی ہو نا کہ اب اس کو تو ہم بیک بھی تو نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں گئے ہیں یا کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں نا ابھی تو اتنی اس کی اسٹوریز وائرل ہو گئی تو بس پھر وہیں، ابھی بہت سے لوگ ایسے ہی کسی مغربیوں میں یہ کرتے ہیں جی علی بھائی زندہ ہے۔
کیٹو کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک ترین پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ اب تک اسے سر کرنے کی کوشش میں 88 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ محمد علی ستپارا کے گھر والے بھی ان کے اس شوق کے خلاف تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کے بیٹے مظاہر ستپارا نے بتایا،
والدہ بھی کہتے تھے کہ یہ کام چھوڑو، اچھا نہیں ہے، اسٹیج کی ہے، ابھی گھر میں بیٹھ کر کوئی کاروبار کرو، کوئی اور کام کرو، والدہ کی اکثر جیت ہوتی تھی کہ اس کام کو چھوڑو آپ۔ والد تو ایک مائنس کو پیما تھا، پہاڑوں سے عشق تھا اسے نا، پہاڑوں کے آپ گاؤں میں یا اگر گھر میں ہوتے تھے تو اکثر ہفتے میں ایک دوست ضرور جاتے تھے پہاڑوں پہ نا، گھومنے کے لیے، ٹریکنگ کے لیے، بس والد کا وہی شوق تھا۔
لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے گزشتہ 10 دنوں سے سرچ اور ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، تاہم سرد اور کوششوں کے باوجود ریسکیو ٹیموں کو ابھی تک کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کے درمیان کسان رہنماؤں اور ان کے حامیوں کی جانب سے سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر کے استعمال کے بعد بھارتی حکومت اور ٹویٹر کمپنی کے مابین ایک تنازعہ پیدا ہو گیا۔ حکومت چاہتی ہے کہ ٹویٹر ان اکاؤنٹس کو بلاک کر دے جن پر حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مواد پوسٹ کیا جا رہا ہے اور جن پر حکومت کے خلاف ہیش ٹیگ چل رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے تقریباً 1500 اکاؤنٹس کی فہرست دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو بلاک کیا جائے۔ ٹویٹر نے پہلے ان میں سے کچھ کو بلاک کر دیا مگر پھر ان کو بحال کر دیا، لیکن حکومت کی جانب سے دوسرے حکم اور اس وارننگ کے بعد کہ اگر اس نے ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کیا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔ تقریباً 97% اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
خبر رسائی ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے جن تقریباً 1500 اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کا حکم دیا تھا ان میں سے تقریباً 97% کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان پر غلط، اشتعال انگیز اور گمراہ کن خبریں پوسٹ کی جا رہی ہیں اور ان میں سے کئی اکاؤنٹس کا تعلق خالصتانی تنظیموں سے ہے۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹویٹر کو بھارتی آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا ورنہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس انتباہ کے بعد ٹویٹر کے نمائندوں اور متعلقہ وزارت کے سیکرٹری کے درمیان ہونے والی میٹنگ کے بعد ٹویٹر نے اکاؤنٹس بلاک کرنے کی کارروائی کی۔ حکومت نے ٹویٹر ٹویٹر پر دوہرے معیار اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے امریکہ کے کیپٹل ہل اور 26 جنوری کو دہلی کے لال قلعہ کے واقعات کے سلسلے میں یکساں کارروائی نہیں کی۔ اس سلسلے میں انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپار گپتا ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کے اس دعوے کی تردید کی۔
سرکار نے بولا کہ کیپٹل ہل کی جو گھٹنا ہوئی اس سمے پہ ٹویٹر نے اکاؤنٹ سب سے پہلے ہٹائے، اور دوسری چیز یہ بھی کری کہ جب کیپٹل ہل کی گھٹنا ہو بھی گئی تو انہوں نے کچھ اکاؤنٹ کی انفارمیشن بھی سروسز کو دی۔ تو میرے حساب سے بھارت سرکار کا یہ کہنا اچھت نہیں ہے، کیونکہ جو ریپبلک ڈے پہ ہوا وہ کیپٹل ہل کی طرح نہیں ہوا، وہ دونوں سچویشن ہی کافی ڈفرینٹ ہے۔ اور دوسرا، جو بھارت سرکار کی آرڈر اور ڈائریکشنز گئے وہ 3 سے 4 دن گئے بعد گئے۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ حکومت ٹویٹر سے کیا کیا چیزیں طلب کر رہی ہے، اسی لیے ٹویٹر کا کہنا ہے کہ اس کے نزدیک بھارتی آئین کی وہ دفعہ مقدم ہے جس میں اظہار کی آزادی کی گارنٹی دی گئی ہے۔ اپار گپتا کے مطابق،
اگر سرکار اگر کسی کو کوئی کچھ مانگتی بھی ہے، وہ کچھ بولنے کے لیے بھی بولتی ہے کہ آپ کو ایسے کام کرنا چاہیے یا آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو سرکار سمویدھانک طریقے سے ہی کر سکتی ہے۔ تو ٹویٹر یہی پکش رکھ رہا ہے کہ جو جو سینسرشپ، جو جو یوزر اکاؤنٹ بولے جا رہے ہیں کہ وہ ڈسیبل کرے، وہ سارے جو چیزیں سرکار مانگ رہی ہے اس سے وہ یہ سمویدھانک دائرے میں نہیں ہے۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں کی کچھ باتیں درست ہیں اور کچھ نہ درست۔ ایک سینئر کار اور صحافی یامین انصاری کہتے ہیں کہ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے حکومت اور ٹویٹر کے درمیان تنازعہ پیدا ہوا، لیکن بہرحال ٹویٹر نے حکومت کی ہدایت پر کارروائی کر دی ہے۔
تو لہٰذا تقریباً 90 سے 95% جو اکاؤنٹس تھے جو حکومت نے ڈس کی تھی ان کو بند کر دیا گیا، یعنی تقریباً 1300 اکاؤنٹس میں سے بند کر دیے گئے۔ اس میں کچھ پارٹیز کے لوگ بھی تھے، اپوزیشن پارٹیز کے کچھ سیلیبریٹیز بھی تھے اور کچھ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز بھی تھی۔
اسی درمیان ٹویٹر کے متبادل کے طور پر ایک نئی ایپ یعنی کو ایپ کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس کا نشان پیلے رنگ کا چوزا ہے۔ متعدد وزراء اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر ان کو فالو کریں۔ اپار گپتا کے بقول حکومت چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیاں بھارت میں بنیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کو ایپ کا ایک سیاسی پہلو ہے تو دوسرا اقتصادی ہے۔ یامین انصاری کے مطابق کو ایپ پر حکومت اور بی جے پی حامیوں کی اکثریت ہے، اور وہاں حکومت کے خلاف بولنے والوں کو ملک دشمن اور غدار کہا جاتا ہے۔ حکومت خود انحصار کی پالیسی کے تحت اس ایپ کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح آج 15 فروری کو پاکستان میں بھی بچوں میں سرطان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام میں بچوں کے سرطان کی بروقت تشخیص اور علاج سے متعلق ضروری اور بروقت اقدامات کے بارے میں آگہی پیدا کرنا ہے۔ بچوں کے سرطان کا عالمی دن دنیا بھر میں 2001 سے ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس سال اس دن کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں سے بہتر زندگی کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس سال 15 فروری کو بچوں کے سرطان کے عالمی دن کا محور سرطان سے لڑنے والے بچوں کو خراج تحسین پیش کر کے مشترکہ مستقبل کے لیے ان کے کردار کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچوں میں سرطان کی تشخیص ہوتی ہے۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بچوں میں سرطان کی سب سے عام قسم لیوکیمیا یعنی ہڈیوں کے گودے اور خون کا سرطان ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں میں سرطان کی تشخیص ایک مشکل امر ہے، لیکن اگر کسی بچے کے جسم میں کہیں بھی غیر معمولی ابھار یا گلٹی اور سوجو نظر آئے، جسم کے کسی حصے میں مستقل درد رہتا ہو، بخار نہ اتر رہا ہو، وزن اچانک کم ہونے لگے، تو پھر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور ماہرین کے بقول بر وقت علاج اور تشخیص سے سرطان میں مبتلا ہونے والے بچوں کی بقا کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر نے افغان پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں میں قائم 105 اسکولوں سے منسلک 71 اساتذہ کو ان کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا ہے۔ برطرف کیے جانے والے اساتذہ میں خواتین بھی شامل ہیں۔ متاثرہ اساتذہ نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزینوں سے پینشن اور دیگر مراحت کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے، اور اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو پشاور اور اسلام آباد میں مظاہرے کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان اساتذہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں پینشن بعد از ملازمت کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ ان افراد کو ترجمان کے بقول عمر اور تعلیمی کوائف کی بنیاد پر ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ پیش کریں گے کچھ دیر میں۔ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی کمیشن اناما نے افغانستان میں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ستمبر 2020 میں امن مذاکرات کے آغاز کے بعد سے افغانستان میں انسانی حقوق کے فعال کارکنوں اور میڈیا سے وابستہ افراد کی ہلاکتوں میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ اناما نے رپورٹ میں یکم جنوری 2018 سے 31 جنوری 2021 تک کے عرصے سے متعلق دستیاب ڈیٹا کا تجزیہ کیا، جس سے پتہ چلا کہ سول سوسائٹی کی ان برادریوں کے خلاف حملوں کے انداز میں واضح تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں اس سلسلے میں تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 12 ستمبر 2020 میں امن بات چیت کے آغاز کے بعد سے 31 جنوری 2021 تک انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں سمیت 11 افراد کو ہدف بنا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کے ان واقعات کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی اور ان سے ملک میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوئی اور سلامتی کی خاطر بہت سے صحافیوں نے سیلف سینسرشپ اختیار کرنا شروع کر دی، ملازمت چھوڑ دی یا اپنے گھروں اور علاقوں کو خیر باد کہہ دیا۔ بہت سی نمایاں شخصیات نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق قتل کے ان واقعات کے باعث لوگوں میں قیام امن کی توقعات دم توڑنے لگی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قتل کے ان واقعات میں مختلف انداز اپنایا جاتا ہے، جن میں ان افراد کو دیدہ اور دانستہ ہدف بنایا گیا اور پھر قتل کرنے والے گروپ نامعلوم رہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ مدت میں انسانی حقوق کے 32 فعال کارکنوں اور 33 صحافیوں کو بھی قتل کیا گیا۔ اور افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں ہفتے کے روز ایرانی سرحد کے قریب سینکڑوں فیول ٹینکرز پھٹنے سے آگ لگ گئی، جس میں کم از کم 60 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکی سینٹ میں اقلیتی لیڈر مچ مکونل نے ہفتے کے روز کہا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حامیوں کے کیپیٹل ہل پر حملے کے عملی اور اخلاقی طور پر ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یہ بات صدر ٹرمپ کو امپیچمنٹ کے الزامات سے بری کرنے کے لیے ووٹ دینے کے چند لمحے بعد کہی۔ سینٹ کے اعلیٰ ترین ریپبلکن نے 5 روزہ ٹرائل کے ختم ہونے کے بعد اپنے اس غیر متوقع موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ صدر کے اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد ان کا مواخذہ غیر آئینی تھا۔ اگر وہ منصب پر موجود ہوتے تو میں امپیچمنٹ کے حق میں ووٹ دیتا، تاہم انہوں نے کہا کہ ایک عام شہری کی حیثیت سے ٹرمپ اب بھی ان تمام اقدامات کے لیے جواب دہ ہیں جو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیے، اب بھی وہ سب سے مبرہ نہیں ہوئے۔ دوسری طرف سینٹ میں اکثریتی لیڈر چک شومر نے ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی میں ان کے الزامات سے بری ہونے کے بعد سینٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریپبلکن کی جانب سے سابق صدر ٹرمپ کو سزا دینے سے انکار کے بعد سابق صدر کو عوام کی عدالت میں سزاوار ٹھہرایا جائے گا اور وہ اب بھی اپنے دور صدارت کے اقدامات کے لیے جواب دے ہیں۔ اور وائٹ ہاؤس کے ڈیپٹی پریس سیکرٹری ٹی جے ڈکلو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مبینہ طور پر ایک خاتون صحافی کو دھمکی دی تھی۔ ڈکلو کو جمعے کو ایک مقامی میگزین میں ایک رپورٹ شائع ہونے کے بعد ایک ہفتے کے لیے بغیر تنخواہ کے معطل بھی کیا گیا تھا۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈکلو نے ایک خاتون سیاسی رپورٹر کے ساتھ اپنے تعلقات سے متعلق خبر پر کام کرنے والی ایک دوسری خاتون صحافی کو دھمکایا اور کہا کہ وہ انہیں برباد کر دیں گے۔ ہفتے کو ڈکلو نے اپنے رویے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات پر شدید دکھ ہے کہ وہ صدر جو بائیڈن اور اپنے ساتھیوں کے لیے شرمندگی اور مایوسی کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی زبان استعمال کی جس کا کسی بھی خاتون کو سامنا نہیں کرنا چاہیے، یہ گستاخانہ، قابل نفرت اور نا قابل قبول زبان تھی۔ بائیڈن کے صدر بننے کے بعد ان کی انتظامیہ سے کسی اہلکار کے مستعفی ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ڈکلو کے خلاف کارروائی سے قبل بائیڈن انتظامیہ پر یہ دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ اپنے ہی قائم کردہ معیار کے مطابق ڈکلو کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ یاد رہے کہ صدر بائیڈن نے اپنی افتتاحی تقریب کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ان کی انتظامیہ کے کسی بھی عہدیدار نے اگر کسی سے گستاخانہ رویہ اختیار کیا تو انہیں موقع پر ہی انتظامیہ سے فارغ کر دیا جائے گا اور اس سلسلے میں کسی ہیلے یا بہانے کو نہیں سنا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کو اس معاملے پر جمعے کو تند و تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صحافیوں نے ساکی کو بائیڈن کی جانب سے کیے گئے وعدے بھی یاد دلائے تھے۔ ساکی کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیداروں نے معذرت کی ہے، جبکہ ڈکلو نے بھی معافی مانگ لی ہے۔ ہفتے کو جین ساکی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ڈکلو کے مستعفی ہونے کے فیصلے کو وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کی حمایت حاصل ہے۔ یہ اس بات کا غماز ہے کہ صدر زبانی اور عملی طور پر اعلیٰ اقدار، دوسروں کے احترام اور مہذب طور طریقوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ نے شمالی عراق میں کرد عسکریت پسندوں کی طرف سے 13 ترک شہریوں کو ہلاک کرنے کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اتوار کے روز دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ عراق کے کردستان علاقے میں ترک شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ ہم اپنے نیٹو اتحادی ترکی کے ساتھ ہیں اور حالیہ لڑائی میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ترکی کے وزیر دفاع ہالسیا کار نے اتوار کے روز کہا کہ ان افراد کو کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے کے ممبروں نے اغوا کر کے ایک قتل کیا تھا۔ آکر نے بتایا کہ پی کے 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 خلاف کارروائی کے دوران ان افراد کی لاشیں ترکی عراق سرحد کے قریب واقع گارا علاقے میں ملیں۔ اس کارروائی میں ترک فورسز نے 48 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا تھا۔ پی کے کے کی ایک ویب سائٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تحویل میں ترکی کے انٹیلیجنس، پولیس اور فوجی اہلکاروں سمیت جنگی قیدی موجود ہیں اور لڑائی کے نتیجے میں یہ افراد مارے گئے۔ ترکی، امریکہ اور یورپی یونین نے پی کے کے کو دہشت گرد گروہ کے طور پر نامزد کر رکھا ہے۔ کرد اکثریت والے جنوب مشرقی ترکی میں کردوں کی مسلح شورش کے آغاز تک اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آئیے اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد روزانہ 100,000 سے کم ہو گئی، مگر صحت کے ماہرین اب بھی خبردار کر رہے ہیں کہ وبا پر قابو پانا ابھی بہت دور کی بات ہے۔ امریکہ میں COVID-19 سے مرنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے اور دسمبر میں روزانہ 200,000 کے قریب لوگ اس میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، اور جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق جنوری میں یہ تعداد بڑھ کر 250,000 روزانہ ہو گئی تھی۔ جمعے کے روز یہ تعداد 100,000 روزانہ سے نیچے آ گئی۔ تاہم امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ولینسکی روشل نے امریکی ٹیلیویژن NBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ سامنے آنے کے بعد امریکہ میں کیسز بڑھ سکتے ہیں اور اموات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر پاکستان میں کرونا سے مزید 31 اموات ہوئی ہیں، جبکہ ایک نجی کمپنی ویکسین فراہم کرنے کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سدرا ڈار۔
پاکستان میں ایک نجی لیب بہت جلد روس کی تیار کردہ سپوتنک 5 کرونا ویکسین درآمد کرے گی، جسے کمرشل بنیادوں پر عوام کو لگایا جائے گا۔ سرکاری سطح پر ویکسینیشن کے علاوہ حکومت پاکستان نے نجی شعبے کو بھی ویکسین درآمد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جو کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی عالمی وبا اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے دونوں بڑے مسائل سے کامیابی سے نمٹ رہا ہے؟ یہ ملک نہ تو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے اور نہ ہی صحت عامہ کی جدید ترین سہولیات اور ٹیکنالوجی سے لیس، اور نہ ہی یہ ملک دنیا کے کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں سے کہیں دور دراز واقع ہے۔ ہمالیہ کی پہاڑی سلسلے کے مشرقی کنارے پر بھارت اور تبت کے درمیان واقع اس ملک کا نام ہے بھوٹان۔ اب تک بھوٹان میں کرونا وائرس سے صرف ایک موت واقع ہوئی ہے، جبکہ بھوٹان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو تیز رفتار ترقی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اس دور میں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کرنے کے مقابلے میں اس گیس کو زیادہ جذب کرتا ہے۔ بھوٹان میں اب تک کرونا کے صرف 863 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 855 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک صرف ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے۔ امریکی میگزین اٹلانٹک نے حال ہی میں بھوٹان کی اس حیرت انگیز دوہری کامیابی پر ایک مضمون شائع کیا۔ مضمون کے مطابق ملک میں 7,60,000 نفوس پر مشتمل اس کی آبادی کے دیکھ بھال کے لیے صرف 338 ڈاکٹرز بھوٹان کے صحت عامہ کا عملہ 3,000 سے کم کارکنان پر مشتمل ہے، اور یہ تعداد عالمی ادارہ صحت کے معیار سے کہیں کم تھی اور ملک کا شمار کم ترین آمدنی والے ممالک میں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی چین سے سرحد کئی اشروں سے بند ہے، جبکہ کرونا وائرس سے بری طرح متاثرہ ملک بھارت کے ساتھ اس کی 435 میل طویل سرحد ہے جسے آسانی سے پار کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ ملک کرونا جیسی متعدی وبا سے بچ گیا اور ساتھ یہ ماحولیاتی چیلنجز سے بھی آزاد رہا؟ ان عوامل میں بروقت منصوبہ بندی، مسائل کا ادراک، ہمسائیگی کے جذبے سے معاشرے میں باہمی تعاون اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کے لیے ایثار کا اظہار شامل ہے۔ بھوٹان نے نہ صرف پیرس کلائمیٹ معاہدے کو بروقت اپنایا بلکہ اس پر عمل بھی کیا، اور اس طرح کورونا وائرس کے پھوٹنے کے بعد بھی سوچ سمجھ کر تعاون کے ذریعے قابو پا رکھا ہے۔ انہی عوامل سے اس چھوٹے سے ملک نے کورونا جیسی ہلاکت خیز وبا کا مقابلہ کیا اور یوں مسائل کے سامنے حوصلے اور منصوبہ بندی سے ڈٹ گیا۔
امریکہ میں صحت عامہ کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اب تک 5 کروڑ سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگ چکی ہے۔ سی ڈی سی حکام کے مطابق ہفتے کے شب تک ملک بھر میں 6.69 کروڑ سے زائد خوراکیں تقسیم کر دی گئیں۔ حکام کے مطابق ہفتے تک 1.30 کروڑ افراد کو ویکسین کی دوسری خوراک بھی دے دی گئی۔ امریکہ میں دوا ساز کمپنیوں فائزر اور ماڈرنا کی تیار کردہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی مریضوں میں اس کے علامات کے اثرات عالمی صحت پر مرتب ہوں گے اور اس کی وجہ وبا کی شدت ہے۔ ڈبلیو ایچ او اس بارے میں تحقیق کر رہا ہے کہ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے کے 6 ماہ بعد بھی لوگ کیوں کر مختلف تکلیفوں کا شکار رہتے ہیں۔ اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ڈبلیو ایچ او کی ہیلتھ کیئر ریڈینیس کی ٹیم کی ڈائریکٹر جینٹ ڈایاز کا کہنا ہے کہ کووڈ 19 کے بعد کی علامات کے ساتھ کچھ لوگ جنہیں لانگ کووڈ کے نام سے بھی شناخت کیا جاتا ہے کام پر واپس جانے کے قابل نہیں ہوئے۔ ایسے مریضوں میں معذوری کی علامات ان کی مکمل بحالی صحت کے عمل کو طویل بنا رہی ہیں۔ جینٹ ڈایاز کہتی ہیں کہ کرونا کے بعد مریضوں میں جو علامات عام ہیں ان میں تھکاوٹ، سر درد اور حواس خمسہ کا مکمل فعال نہ ہونا شامل ہیں۔ دیگر علامات میں لمبے سانس میں دقت، کھانسی، ذہنی صحت اور اعصابی شکایات بھی شامل ہیں۔ ڈیاز کہتی ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ کون سے مریض طویل کووڈ کے خطرے سے دوچار ہیں اور محققین کو نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تاہم وہ سارس کووڈ 2 وائرس سے پھیلنے والی اس بیماری سے متعلق بہت سے سوالات کے جواب تلاش کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت عالمی سطح پر مربوط تحقیق اور مریض سے متعلق زیادہ سے زیادہ کلینیکل ڈیٹا کے حصول پر زور دے رہا ہے، جس سے بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ ڈبلیو ایچ او کے بقول کلینیکل ڈیٹا کی روشنی میں وبا کی پیچیدگیوں کے شکار افراد کو بہتر علاج فراہم کرنے اور اس وبا کی صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنا ممکن ہے۔ جنرل ڈیاز کے بقول ہمیں بلا شبہ تشویش ہے کہ بہت سے لوگ سارس کووڈ 2 وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بیماری کس قدر عام ہے یا غیر عام ہے، لیکن وبا کی وسعت کے اعتبار سے جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں وہ صحت کے نظام پر اثرات چھوڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سارس کووڈ 2 کے انفیکشن سے بچاؤ ضروری ہے اور اس ضمن میں عوام کی صحت کے لیے اقدامات میں اس وقت پہلی ضروری چیز جسمانی طور پر فاصلہ برقرار رکھنا، ماسک پہننا اور ہاتھ دھونا شامل ہیں۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر نے افغان پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں میں قائم 105 اسکولوں سے منسلک 71 اساتذہ کو ان کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا ہے۔ برطرف کیے جانے والے اساتذہ میں خواتین بھی شامل ہیں۔ متاثرہ اساتذہ نے اقوام متحدہ کے ادارے سے پینشن اور دیگر مراد کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے اور اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو وہ پشاور اور اسلام آباد میں مظاہرے کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینوں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان اساتذہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں پینشن بعد از ملازمت کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا اور ان افراد کو ترجمان کے بقول عمر اور تعلیمی کوائف کی بنیاد پر ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں افغان خیمہ بستیوں کی اسکولوں سے منسلک 71 اساتذہ کو برطرف کر دیا گیا ہے اور متاثرہ اساتذہ اقوام متحدہ کے اداروں اور حکومت پاکستان کے وضع کردہ قوانین کے مطابق ریٹائرمنٹ اور پینشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان نے بتایا کہ ان اساتذہ کو عمر اور تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں بعد از ملازمت کی پینشن اور دیگر مراد کا کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا گیا تھا۔ پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے درجنوں متاثرہ اساتذہ کی موجودگی میں ان کے ترجمان حفیظ اللہ نے یاد دلایا کہ 1979 میں سابق سوویت یونین کی افغانستان پر چڑھائی کے بعد جب لاکھوں افغان عوام ہجرت کر کے پاکستان آئے تو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے ان لوگوں کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی اور تمام خیمہ بستیوں میں رہائش پذیر بچوں اور جوانوں کے لیے اسکول اور دیگر ادارے بھی قائم کیے تھے۔ ان اداروں سے منسلک محکمہ صحت، تعلیم اور دیگر محکموں میں کام کرنے والے ملازمین افغان مہاجرین کی وقتاً فوقتاً واپسی کے ساتھ ملازمت سے برخاست کر دیے گئے تھے اور ان کو اقوام متحدہ کی وضع کردہ قوانین کے مطابق پینشن اور دیگر سہولیات فراہم کر دیے گئے تھے۔ متاثرہ اساتذہ میں خاتون استانی روزینہ بھی شامل ہے۔ روزینہ نے کہا،
میرا نام روزینہ ہے، تقریباً 26 سال ہوئے ہیں 1996 میں سے میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں کوڑا خٹک میں 349 اسکول میں۔ اب یہ ہوا ہے کہ انسیار ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہے، ہم کو اس طرح کو نہیں کرنا چاہیے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان کیسر افریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
یہ ایسے اساتذہ ہیں جن کی عمریں 7 سال ہیں اور ان کو یونیسیار نے ہائر کیا تھا، ہم ان کو یونیسیار بیسیکلی انسینٹیو دے رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے ہم اسی کو فالو کریں، جس میں جو ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہے، اور اب ہم جو ہے نئے اساتذہ ہائر کر رہے ہیں اور ہم ان کو ان کے ساتھ ہم کنٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو یو این ایس سی آر کنٹریکٹ ہے ان ٹیچرس کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کسی قسم کا پینشن کا کوئی وہ نہیں ہے۔
حفیظ اللہ نے اس سلسلے میں 1996، 2003 اور 2006 میں افغان کیمپوں سے برطرف کیے جانے والے ملازمین کو پینشن اور دیگر مراد کی ادائیگی کے بارے میں اعلامیہ بھی دکھایا۔ اس اعلامیہ کے مطابق اس وقت برطرف کیے جانے والے تمام ملازمین بشمول خیمہ بستیوں کے اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کو بھی پینشن اور دیگر مراد دیے گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور ایک ایسے وقت پر جب پاک افغان سرحد پر حملے ہو رہے ہیں، صدر بائیڈن کی افغانستان پالیسی پاکستان کو کس طرح سے متاثر کرے گی؟ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیس احود بھائی نے، پیش کرتے ہیں۔
جمعے کو پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے 4 حملہوروں کو اس وقت ہلاک کیا جب انہوں نے جنوبی وزیرستان کے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ آئی ایس پی آر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اس موقع پر 4 فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون کا کہنا تھا کہ پچھلے ایک سال میں اس قسم کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے فوج اپنے خفیہ آپریشنز میں اضافہ کر رہی ہے۔
دیکھیں جی، ٹی ٹی پی ایک دوبارہ سے جو ہے نا ایک منظم ہو گئی ہوئی ہے، کیونکہ نہ ہی یہ کہ اس کے ٹی ٹی پی کے دھڑے کٹے ہو گئے، اس کے ساتھ یہ لشکر اسلام اس کا پارٹ نہیں تھا وہ بھی مل گیا، اور ایک جماعت ایرر اسلام جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ یہ مل گیا، پاورفل اینٹیٹی وہاں بن گئی ہے جو کہ فاٹا اور خیبر پختونخوا فوکسڈ ہیں، اور اسی طریقے سے نو تنظیم جو ہے جو بلوچ گروپ ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے تو یو این اے ایک زیادہ پاورفل اینٹیٹی بنائے تاکہ اینٹی سٹیبلائزیشن کا پروسیس جاری اور ساری رہے، اور دوسرا جو یہ سی پیک جو ادھر سے چلتی ہے اور وہاں اوپر سے بھی آتی ہے نارتھ سے اور ویسٹ سے اور پھر نیچے بلوچستان کی ضرورت آتی ہے، اس کو بھی ڈسٹرپٹ کریں۔
آپ جانتے ہیں افغانستان کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے، اور اب امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ آئی ہے، یہاں امریکن تھنک ٹینکس انتظامیہ پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ افغان پالیسی پر نظر ثانی کریں، بہت ممکن ہے کہ مئی میں جو وہاں ٹروپس تھے امریکن ٹروپس ان کو واپس بلانے میں تاخیر کی جائے اور طالبان کی طرف ایک نیا سٹانس اپنایا جائے، ایسے میں پاکستان کا کیا نقطۂ نظر ہوگا؟
جو بائیڈن صاحب نے آتے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے، تو ریویو جو ہے ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ جی یہ اس میں وہ پہلے بھی یہ خوش نہیں تھی ملٹری، پینٹاگون سے وغیرہ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، مٹیریل انٹرسٹ ہیں، وہ نہیں جانا چاہتے، انڈیا کا تو اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اشرف غنی کو پتا ہے کہ جیسے یہ جائیں گے ہماری گورنمنٹ جو ہے ختم ہو جائے گی، تو اس لیے انہوں نے ان کو روکنے کے لیے بڑی زیادہ زور کیا اور وہ آخر جیت گئے ہیں، اور اب وہ لگتا یہی ہے کہ مئی سے پہلے پہلے یہ ریویو ہو کے یہ ڈیسیزن ہو جائے کہ جی ہم یہ، تو اٹ مینس کہ وہ اگریما دعا والے ٹرن بیک کریں گے، جس سے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ پھر نظر آئی اور وہ جنگ جو ہے وہ زیادہ زور پکڑے گی۔
یہ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون۔ دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں موقع ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کی افغانستان پالیسی علاقے کے مختلف ممالک بشمول پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کی جائے گی.
اس وقت جو امریکن فورن پالیسی ایوالو ہو رہی ہے اس میں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے دو تین بڑی اہم چیزیں سامنے آتی. ایک تو یہ کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ بنے وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو تاکہ وہ ایکسٹرنل فورسز کا کنٹین کر سکے, جس میں ریجنل انٹرسٹ گروپ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں, جس میں ایران, پاکستان, چین, رشیا وغیرہ سب شامل ہو جاتے ہیں, کہ ان کو سامنے دیکھتے ہوئے کس حد تک جو افغانستان میں گورنمنٹ بنتی ہے وہ ان کو وستھستینڈ کر سکتی ہے, جو نیگوشیشن کو کمپلیکیٹ کر دیتی ہے, کیونکہ پھر اس قسم کے کمپرومائز پیدا کرنے ضرور ہوں گے کہ جو افغانستان کے گورنمنٹ بنے وہ اس قسم کے ایکسٹرنل انفلوئنسز کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو اور وستھستینڈ کرنے کے قابل ہو.
آپ جانتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے آپریٹ کر رہا ہے اور افغان طالبان اس وقت افغان حکومت کے لیے ناسور بن گئے ہیں. ایسے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی راستہ نکلتا ہے جس کے تحت امریکہ اور پاکستان طالبان کے خلاف کوآرڈینیٹ کریں؟
امریکنز پاکستان کے ساتھ کلیبریٹ کرنا ضروری ہو جائے گا کہ وہ کسی حد تک اپنی افغان پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا سکسیسفل کرنے کے لیے پاکستان کی مدد جو ہے اس کو افیکٹولی استعمال کر سکے. پھر اس کے ایکسچینج میں پاکستان سیکیورٹی گارنٹیز مانگے گا. تو ان ادر ورڈز جو نیگوشیشنز ہیں وہ اب تھوڑی سی ڈائیورسیفائی ہو جائیں گی اور اوور آل فورن پالیسی کانٹیکس میں دیکھی جائیں گی.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک پائیدار راستے کی جانب امریکہ کو واپس لانا صدر جو بائیڈن کی اعلیٰ ترجیحات میں شامل ہے. اقتدار سنبھالنے کے پہلے ہی دن نئے صدر نے پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے فوری کارروائی کی. پھر اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد چند دنوں کے اندر ہی صدر نے متعدد انتظامی اقدامات پر دستخط کیے, جن کا مقصد سرکاری پالیسی میں وسیع تبدیلی کرتے ہوئے ملک کے اندر اور بیرونی دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بحران سے نمٹنا تھا. تاہم موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی چیلنج ہے جس سے فیصلہ کن بین الاقوامی تعاون کے بغیر نہیں نمٹا جا سکتا. موسمیات کے لیے جان کیری صدر بائیڈن کے خصوصی ایلچی ہیں. انہوں نے ڈیووس کے اقتصادی فورم کی ورچوئل میٹنگ میں جو 27 جنوری کو منعقد ہوئی کہا کہ ملکی سطح پر کیا جانے والا اقدام ہو سکتا ہے کہ کافی نہ ہو, بشرطے کہ ہم دنیا کو اس بات پر متحرک نہ کریں اور ہر ملک اور ہر شعبہ بڑھتے ہوئے عزم کا مظاہرہ نہ کرے اور اس بات کو یقینی نہ بنایا جائے کہ صاف توانائی کے مستقبل کا دائرہ کار جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ عالمی نوعیت کا ہے. امریکہ کے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن یعنی ناسا کے مطابق 2020 کا سال ریکارڈ گرم ترین سال تھا. جان کیری نے کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ 2030 تک گیس کے عالمی اخراج کو نصف حد تک کم کر دیں تاکہ عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے اوپر نہ بڑھنے دیا جائے جیسا کہ صنعتی دور سے پہلے تھا. بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بات تباہ کن نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئلے کے استعمال کو 5 گنا تیزی سے کم کرنا ہوگا. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمیں درخت اگانے میں 5 گنا تیزی لانی ہوگی. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ توانائی کو دوبارہ استعمال میں لانے کی کوشش میں 6 گنا اضافہ درکار ہوگا. اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ہمیں 22 گنا زیادہ شرح سے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی جانب رخ کرنا پڑے گا. جان کیری نے کہا کہ اگر ہم منصوبہ بندی سے کام لیں, سرمایہ کاری کریں اور منڈیوں کے وسائل سے مدد لیں تو یہ تمام اہداف حاصل ہو سکتے ہیں. ہمیں اس دلیل سے اجتناب کرنا ہوگا جو حقیقت سے انکاری اور سست روی کے شکار لوگ پیش کرتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی زندگی یا پھر اس چیلنج سے نمٹنے کے معاملے میں ہمیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ بہترین عالمی مہارت، تخلیقی صلاحیت اور سفارتکاری سے فائدہ اٹھایا جائے. ذہنی صلاحیت سے لے کر متبادل توانائی کی صلاحیت تک ہر وسیلے کے استعمال سے ہمیں وہ منزل حاصل کرنی ہے جہاں ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. مستقبل میں مجموعی طور پر گیس کے زیرو اخراج سے تجارت اور گیس سے پاک صاف ستھرے ماحول والی آسامیوں اور اقتصادی ترقی کے لیے شاندار مواقع دستیاب ہوں گے. جان کیری نے کہا کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہمارے لیے ضائع کرنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ساری دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. امریکہ کے سابق صدر کو سینٹ نے عوام کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات سے بری کر دیا ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن صدارت کا اپنا منصب سنبھالنے کے بعد جمعے کے روز پہلی مرتبہ عالمی لیڈروں سے خطاب کریں گے. امریکہ میں آج پریزیڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے اور دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح 15 فروری یعنی آج پاکستان میں بھی بچوں میں سرطان کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد عوام میں بچوں کے سرطان کی بروقت تشخیص اور علاج سے متعلق ضروری اور بروقت اقدامات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.